نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو کا کلمہ ہے، اگر مگر جسے کہتے ہیں ہم، یہ کلمہ اگر یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایک چیز ہمیں پسند ہوتی ہے، ہم بڑے محبوب سمجھتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ شر ہوتی ہے، اور ایک چیز ہم اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، جبکہ وہی خیر ہوتے ہمارے لیے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس وقت جو خطاب ہے، جس شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، نام ہی کافی ہے۔ تنظیم کے چھوٹے بڑے، اکابر اصاغر، سب نے ان سے تربیت حاصل کی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے اس وقت صدر مجلس محترم جناب رحمت اللہ بٹر صاحب، موضوع ہے قرآنی دعوت کا لب بے لباب۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب رحمت اللہ بٹر صاحب سے۔
الحمدللہ وکفا وصلاۃ وسلام علی من اتبع الہدا، خصوصاً علی افضل و خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمۃ۔ وقال یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، اس وقت میرے پیش نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور لب الباب آپ کے سامنے رکھوں۔ ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا کرائے کہ بہت بھاری بھرکم اصطلاحات سے آپ کے ذہنوں کو بوجھل نہ کروں، بلکہ بات سادہ اور واضح اور سمجھ میں آنے والی ہو۔ قرآن مجید کا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ مکی صورتوں میں کثرت اور تکرار سے آنے والا مضمون انبیاء اور رسل کی دعوت۔ متعدد جگہ ہم نے الفاظ پڑھے کہ ہر رسول نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم سے یہی بات کہی۔ ایک جگہ اس کو مزید واضح کیا گیا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ ہے جو ہر نبی اپنی قوم سے خطاب کرتا رہا۔ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بنیادی، ان کی بنیادی دعوت یہی تھی، یہی ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں نازل ہوا تو اس میں بھی عبادت رب کی دعوت دی گئی، صرف اس فرق کے ہاتھ باقی رسول سارے کہتے تھے یا قوم عبد اللہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، اس میں انہوں نے پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ تو یہ ہے بندگی اور پرستش، جس کی دعوت جو ہے وہ ہر رسول دیتا رہا۔ اس سے آگے بڑھ کر سورہ زاریات میں یہ الفاظ فرمائے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کر۔ یہ ہے اصل تقاضا، بندگی تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ خالق میں ہوں، رب میں ہوں، بندگی میری ہونی چاہیے۔ یہی چیز ہے جسے ہم نے اوپر قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے سورہ بینہ کی، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی بندگی کرو لیکن خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو، حنفاء یکسو ہو جاؤ، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ اور قائم کرو نماز اور دو زکات، وذلک دین القیمہ اور یہی دین قیم ہے. گویا کہ اب ہم صرف عبادت کا مفہوم سمجھ لیں تو ہمیں قرآن مجید کی پوری دعوت سمجھ میں آ جائے گی. عبادت کا لفظ وہ بنیادی لفظ ہے جس میں پورا قرآن مجید موجود ہے، جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے، اس کے شاخیں پتے اور پھول اور پھل سب کچھ، اسی طرح عبادت میں پورا قرآن مجید موجود ہے لیکن اس عبادت کو سمجھنے کی ضرورت. عبادت رب کے تین پہلو، عبادت کے تین پہلو سمجھ لیجئے. اس کے لیے انسانی جسم کی مثال لیجئے اور جان لیجئے یہ عجیب مخلوق ہے، یہ سب سے پہلی مخلوق بھی ہے اور سب سے آخری بھی. اور آپ کو معلوم ہے یہ مرکب وجود ہے، باقی سب مخلوقات ایک ایک چیز سے بنی ہے لیکن اسے مرکب وجود دیا گیا. فرشتے ہیں تو صرف نور سے، جن ہیں تو صرف نار سے، باقی یہ جتنے بھی حیوانات ہیں یہ سارے کے سارے مٹی سے، لیکن انسان کے اندر یہ دونوں امر موجود ہیں، عالم امر بھی اور عالم خلق. اس کی روح عالم امر سے ہے اور اس کا یہ جسم جو ہے یہ عالم خلق سے، اور آخری مخلوق ہے. اور روح جو ہے سب سے پہلی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس سے عہد لیا تھا، اور اس کی عہد کو فطرت بنا دیا گیا ہے. یہاں کا آ کر فطرت نہیں بدلتی، رب بدلے. پھر جسے بھی رب پڑتا ہے اس کے در پہ لازمن جاتا ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. دو ڈائمن کی لاش ہے، اس میں ایک روح ہے جس کا شاید وزن ہی کچھ نہیں، حالانکہ ساری حقیقت اس روح سے، ورنہ جسم کیا ہے؟ جسم موت کے بعد گل جہر ٹھار ڈالتا ہے، لہذا اسے جلد از جلد مٹی میں دبا دیا جاتا ہے. جسم انسانی کی طرح عبادت کا بھی ایک جسد ہے جو نظر آتا ہے، اور دوسری چیز عبادت کی روح ہے. عبادت کا جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ بندگی استعمال ہوا ہے. ظاہر ہے کہ بندے یعنی غلام کا کام ہی اطاعت کرنا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. لیکن مطلوب یہ ہے کہ اطاعت کلی ہو، ہما وقت ہو، ہما جہد. غلام ہر وقت کا غلام ہوتا ہے، وہ صرف آٹھ گھنٹے کا ملازم نہیں ہے. آٹھ گھنٹے والا ملازم جو ہے وہ تو آٹھ گھنٹے کی ملازمت طے کر کے جو ہے آپ کے جیسا دوبارہ شہری بن جاتا ہے، لیکن غلام وہ ہے جو چوبیس گھنٹے آپ کا غلام. آپ اسے حکم دیں گے وہ کرے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو آپ نے بورچی کے سیے سے رکھا تھا، یہ ٹائلے صاف کیوں کروں. آپ کا ملازم یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ملازمت میں یہ شامل نہیں ہے، لیکن غلام نہیں کہہ سکتا. اسے جو بھی کام دیا جائے گا اسے کرنا پڑے گا، اس میں تقسیم نہیں ہوگی. اگر آپ کہیں گے کہ میں اللہ سبحانہ کے کچھ کام مانوں گا کچھ نہیں مانوں گا، تو ایسی جزوی اطاعت صفر سے ضرب کھا جائے گی. اور ضمن سورہ بقرہ کی آیت کو ذہن میں رکھیے، افتو میں نونا بباز الکتاب تکفرون بباز، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو جو بھی ہماری شریعت کے ساتھ یہ کرتا ہے ہم دنیا میں اسے رسوا کر دیتے ہیں. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا جانتے بوجھتے کیا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ جو تم کر رہے ہو اسے غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا رویہ کیا ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہو اور سودی کاروبار بھی کرتے ہو، اللہ سبحانہ کے حکموں کے مانتے اور ایک کو پاؤں تلے رندا ہوا ہے. عبادت کے ضمن میں پہلی چیز اطاعت کلی ہے. تو عبادت کا اصل مہم اور جسر اطاعت ہے. البتہ ایک اطاعت جبری ہوتی ہے، کسی قوم کو دوسری قوم فتح کر لے تو مجبوراً اس کی غلامی کرنی پڑتی ہے، لیکن عبادت کی روح محبت ہے. جب کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی اطاعت کی طرح، یہ عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ایک طرفہ لازمن ہما وقت، ہما وجو، ہما تن اور مکمل ہے، اور دوسری طرف اس کی روح محبت ہونی چاہیے. یہ محبت کس درجے کی ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں یہ پڑھا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے. اور پھر سورہ توبہ میں تو ان ساری محبتوں کو گنوا دیا گیا ہے اور پھر کہا اپنا جائزہ لیتے رہو. قل ان کان آباؤکم ابناؤکم, فرما دیجئے تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد, و اخوانکم اور تمہاری برادری, بھائی تمہارے, و ازواجکم اور تمہاری بیویاں, و عشیرتکم اور تمہاری برادری, و مغال طرفتموہا اور مال جو بڑے جمع کر کے رکھتے ہو, و تجارت تخشون کسادہ اور وہ تجارت جس کی ہر وقت مندہ بازاری کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے, وہ مساکن ترزونہا اور ہماری حویلیاں اور مکان جسے بڑا سجاتے ہو, احبا الیکم اگر یہ زیادہ محبوب ہیں تمہیں, من اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, و جہاد فی سبیل ہی اللہ کی راہ میں جہاد سے, فتربصوا تو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے پھر دفع ہو جاؤ, پھر تم ہمارے منہ پر لگنے والے بھی نہیں, حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ واللہ لا یہد القوم الفاسقین, اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ ہے بھائی تقاضا اس عبادت کا جو ہر انسان سے, اس کے دو مرحلے اور بھی, صرف خود ہی بندے نہیں بننا, اس بندگی کی دعوت بھی دینی ہے اور پھر اس کے لیے دین قائم بھی کرنا ہے. پھر پورا ہوتا ہے حق, بغیر نہ حق پورا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس جہاد فی سبیل اللہ اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں. اس کا پہلا مرحلہ دعوت ہے, اور فرض کیجیے کہ آپ کو اس کا احساس ہو گیا تو اکیلا چنا باڑ نہیں پھوڑ سکتا, آپ دو چار آدمی ساتھ ملائیں گے, انہیں اپنا ہم خیال بنائیں گے کہ آؤ بھائی اس کام کے اندر جڑو اور لگو. یہی دعوت کا مرحلہ ہے جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, لوگوں کو اچھے طریقے سے بھی دلیل سے بھی سمجھاؤ. جو ذہن کے اندر کوئی خناس رکھتا ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں مانے گا. ہاں عوام کے لیے وہ موعظہ حسنا کافی ہے, اچھی بات ہوگی تو ان کے دلوں پر اثر کرے گی. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور کچھ اپنے نظریے لے کر بھی چارے ہوتے ہیں, ان سے مجادلہ بھی کرنا پڑتا ہے. یہ تینوں جو ہیں پورے ہوں گے تو حق ادا ہوگا دعوت کا. اس لیے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے, لوگوں کو دعوت دے اور خود بھی اس پر عمل پیرا. تو یہ ہے بھائی, یہ اس کی دعوت ہر پیغمبر نے جو ہے یہی لگائی ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے, رسپانس نہیں ملا تو آپ کو معلوم ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں, انہوں نے اپنا حق پورا کیا. اور لوگ اگر تن من لگانے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر حزب اللہ بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اصل میں اللہ کا گروہ ہی غالب ہوتا ہے, وہی فلاح پانے والا ہوتا ہے. اس تصادم کی صورتحال قتال کی بھی ہو سکتی ہے, جیسے حضور کے زمانے میں مسلح تصادم ہوا. ہم آج جس دنیا میں ہیں اس کی اور بھی شکلیں ہیں, غیر مسلح تصادم بھی ہو, عوامی تحریک چلتی ہے, مظاہرے ہوتے ہیں, گھیراؤ ہوتے ہیں اور حکومتیں بدل جاتی ہیں. جیسے ایرانیوں نے انقلاب برپا کر کے دکھا دیا, انہوں نے گولیاں نہیں چلائیں بلکہ گولیاں کھائیں, 20-30 ہزار آدمی نے جانے دی تو بادشاہ کو راہ فرار اختیار کر کے وہاں سے جانا پڑا, ملک چھوڑ کر لوٹ گیا. ہمیں تو لاکھوں کی تعداد میں قربانی دینی پڑے گی تب انصاف انقلاب آئے گا. ایک ایک صحابی کی زندگی بلا شبہ ہم سے لاکھوں کے برابر ہے. حضرت حمزہ اور مصعب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے دو مرحلے ہیں بھائی, پہلا دعوت اور پھر اقامت دین. اقامت دین اور شہادت الناس کی اصطلاحات ہم دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان جب بھی سنتے ہیں رمضان میں تو پڑھتے ہیں. ہم نے سورہ حج کے آخری روح میں پڑھا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کا حق ہے. کہے کے لیے لِتَكُونَ رَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ رسول گواہ بن جائے تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی کے لیے. اور یہی ہے پھر سورہ بقرہ کے الفاظ میں كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو. سورہ آل عمران میں فرمایا کون تم خیر امت اخرجت للناس, تم تو بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم حکم دیتے ہو معروف کا اور روکتے ہو برائی سے, وتؤمنون باللہ, اور یہ سارا کرتے ہو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور کوئی مقصود نہیں. اور یہاں تک کہ فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ یکون الدین کلہ للہ، ان سے جنگ جاری رکھو، لڑائی کرو تاکہ فتنہ نہ رہے، کوئی رکاوٹ نہ بنے کسی کو اللہ کا دین قبول کرنے میں، کوئی رکاوٹ نہ آئے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین پورے کا پورا اسی کا ہو جائے. تو یہ ہے بھائی سورہ شورا میں ہم آنا، اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اور آپ کو معلوم ہے وہاں فرمایا گیا ہے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس کے برابر فیصلے نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا وہی تو کافر ہے. اور دوسری جگہ دوسرے الفاظ میں فرمایا وہی ظالم ہے اور وہی فاسق ہے، اور ظالم مشرک کو کہتے ہیں. ذرا سوچئے یہ فتوے کہیں ہم پر تو نہیں لگ رہے، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں کیا ہے، کیا ہم نے تقسیم کا رکھی ہے صرف نماز روزے کو سارا دین بنا رکھا اور باقی سارے کا سارا جو ہے وہ تاغوت پر چل رہا. معلوم ہوا کہ ہر بندے کے لیے اگر وہ واقعی تو اللہ کا بندگی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے لازم ہے کہ اللہ کے جن احکام پر اس کے لیے عمل کرنا ممکن ہے، چاہے کتنا ہی مشکل ہو اس کا تو لازمی کرے، اور بقیہ زندگی جو وہ نہیں کر پا اس کے متبادل اور اس کی تلافی کے طور پر اپنی پوری زندگی کی توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں، اوقات اور وسائل لگا دے اور کھپا دے تاکہ حق کا بول بالا ہو اور دین کا نظام قائم ہو. یہ گویا ہر بندہ مومن کے لیے فرض عین ہے. ہم نماز کو تو جانتے ہیں فرض ہے، سورج ہے، تو دل پہ احساس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ فریضہ نہ کر رہے ہوں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں. بدقسمتی میں یہ معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن اقامت 3 دن کی فضیلت ہم پر واضح نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس گئے گزرے دور میں بھی کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جو نہیں پڑھتے انہیں احساس تو ہوتا ہے کہ ایک فرض کر کے روزہ کتنے لوگ رکھ رہے ہیں، جو نہیں رکھ رہے انہیں بھی احساس ہوتا ہے، لیکن اقامت دین کی جدوجہد کرنا فرض عین ہے. ہمارے ذہن سے ہی نکل گیا ہم نے نماز روزہ کو پورا دین سمجھ لیا ہے. اسی وضاحت کے لیے میں نے آغاز میں یاد پڑھی تھی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. پہلے یہ ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا اللہ کی بندگی کرو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت، اور بعد میں حکم دیا ہے نماز اور روزے کا. کیوں؟ یہ ذریعہ ہے اس کی یاداشت کا، اس کی یاد دہانی کا، کہ اس پہ عمل کرو گے یاد آتا رہے. نماز میں جب روز پڑھو گے اياک نعبد واياک نستعين تو تمہیں یاد آ جائے گا کہ میں کس کا بندہ ہوں اور کس کی بندگی کا اقرار کر رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو دوسری بات سمجھ لیجئے کہ اقامت دین کا کام انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اجتماعیت اور جماعت لازم ہے. اگر انفرادی طور پر ہو سکتا تو ہر نبی انقلاب برپا کر جاتا. سیدھی سی بات ہے کہ ہر نبی تو مرد کامل ہوتا ہے، ان میں کوئی عیب اور کمی نہیں ہوتی، وہ تو معصوم اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اگر اکیلا آدمی یہ کام کر سکتا لازمی ہر رسول جو ہے یہ کر کے جاتا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے، تو ساری داستان قرآن مجید میں جو ہے ہمارے لیے موجود ہے. تو جماعت اگر منظم نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں چلتا. نہیں، وہ جماعت اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کے منہاج پر بنے تو پھر وہ جو ہے پیش رفت ہوگی. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انی آمرکم بخمسن، لوگو میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ ہماری بہن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا. کیا ہے؟ بالجماعت، جماعتی زندگی اختیار کرو، علیحدہ علیحدہ زندگی گزارنا یہ اسلامی زندگی نہیں. بس سمے وقت اور جماعت بھی ہو، اس میں حکم سننا اور ماننا ہے، یعنی کہ سمجھ آیا تو کر لیا، نہیں سمجھ آیا تو نہیں کیا، نہیں سننا اور ماننا ہوگا. بل ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ، دو کام ہوں گے، ہر اس چیز سے کٹ جاؤ جو اللہ کو ناپسند ہے اور ہر وہ چیز اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، یہ جہاد ہے. تو اس جدوجہد کے لیے جو جماعت درکار ہے وہ سمتاعت کے نظم والی ہوگی. اس لیے سمتاعت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت میں کسی کا حکم ماننا پڑے گا، حکم ماننے کے لیے اشار کرنا پڑتا ہے. اب اگرچہ حکم تو آپ قدم قدم پر مانتے ہیں، مثلا آپ کہیں ملازم ہیں تو آپ کوئی باس ہوتا ہے، آپ اس کو وہ آپ کو حکم دیتا ہے تو اس کی کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی سن لیتے ہیں. لیکن اس کام کے لیے، دین کے کام کے لیے اپنے نفس کو مارنے کی بات ماننے اور کسی سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فرضیت کا احساس نہیں ہے. نماز کے لیے فرض ہونے کا احساس ہوتا ہے اور امام اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، خواہ اس کا حکم مانتے ہیں. اس طرح اگر امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو آپ سبحان ربی العظیم، ایک ہی دفعہ پڑھاؤ، اٹھ کر جو ہے اس کے ساتھ دیتے ہیں، اس کے پیچھے لگتے ہیں. تو اقامت دین مطلوب ہے، لیکن وہ جماعت کیسی ہوگی جو اس کام کرے گی، اس کی بھی ذرا سن لیجئے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دل میں بات پیدا ہوئے کہ دین قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ کام بغیر جماعت کے نہیں ہوگا، تو پھر اس جماعت کی تلاش کرنی ہوگی. اس سلسلے میں آپ کی مدد کرتا چلوں، اس جماعت میں چار بنیادی خوبیاں ہونی چاہیے، جو کہ یہ ہے. اس جماعت کا واضح ہدف، ڈکلیئرڈ گول یہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی جزوی کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی سیاسی یا سماجی کام کے لیے، بلکہ خالص اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. یہ پہلی شرط ہے اس کی. دوسری یہ ہے، اس کا ڈسپلن سم و طاق والا ہو، سنو اور مانو، اس کی بنیاد پر اس کا جو ہے ڈھانچہ جو ہے چل رہا ہو. تیسری بات یہ ہے، اس جماعت کے قائدین سے یہ پوچھا جائے گا کہ کس طور سے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، یا کسی وقت تلوار اٹھانا چاہتے ہیں، یا کوئی اور جنگ کرنا چاہتے ہیں، گوریلا جنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کون سا طریقہ ان کے سامنے ہے. یہ بھی مرحلے پہلے معلوم کر لیا جائے. اس ضمن میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یہ کام صرف طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، کسی اور طریقہ سے دین غالب نہیں ہو سکتا. لہذا اس بات پر لازم ہے کہ واضح کرے کہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سیرت محمدی سے کس طور پر ماخوذ ہے. آیا وہ منہج انقلاب نبوی ہے، یعنی جس طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب برپا کیا. اگر وہ یہ نہیں دکھا سکتے تو ہمارے لیے ان کی کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے. چوتھی بات، عبد الجمال کی قیادت کے قریب ہو کر دیکھ اور ان کا کردار کیسا ہے. جماعت کے عام ارکان میں آپ کو ہر طرح کے لوگ مل سکتے ہیں، لیکن جماعت کی قیادت کو جا کر دیکھیں تو آیا یہ لوگ واقعی مخلص ہیں، ان کی زندگیوں کا نقشہ کیا ہے، انہوں نے کہیں دوسرے دھندے تو نہیں چلا رکھے، ان کے بڑے کاروبار تو نہیں، یعنی کہیں دین کے نام پر دنیا داری تو نہیں ہو رہی. اپنی امکانی حد تک اس کے خلوص اور اخلاص کو دیکھو. ویسے دل میں اتر کر بات تو نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن قرائن سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مخلص ہیں کہ نہیں. ان چار شرطوں پر پوری جماعت آئے تو اس میں شامل ہونا فرض ہے. اگر نہیں شامل ہوتے تو آپ مجرم ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ کی کامل بندگی کرنا ہے، اور بندگی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک کہ زندگی کے جس حصے میں بندگی ممکن نہیں، اس کی تلافی کرنے کے لیے اقامت دین کی جدوجہد نہ کی جائے. اس کے لیے جماعت ضروری ہے. جماعت میں اگرچہ چار معیار پورے ہو رہے ہیں پھر بھی شریک نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی کرنی لازم ہی نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو بات ختم ہو گئی. بصورت دیگر ادھوری بندگی کی تلافی کرنے کے لیے اقامت دین کی جدوجہد کرنے والی جماعت تلاش کرنا پڑے گی. اگر ایسی جماعت مل جائے جو کم از کم ان چار شرائط پر پوری اترے تو فوراً شامل ہو جائے، ورنہ انسان مجرم ہوگا. اور اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص کام چور ہے، فرائض کی ادائیگی نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ کو جماعت نہیں ملی تو آپ نے ساری جماعتوں کو کھنگال کر اللہ وجل بصیر رد کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ موجود ہے، اور جماعت کیسی ہونی چاہیے اور کیا طریقہ ہونا چاہیے جو آپ خود ایک جماعت کے دائی بن کر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ بھی تو خلیفہ اللہ ہیں، آپ بھی تو آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. آپ خود کھڑے ہوں اور لوگوں کو بلائیں کہہ لوگو آؤ میری طرف. اگر لوگ نہیں آ رہے تو آپ دعوت دیتے رہیں، آپ اکیلے ہی جماعت کے حکم میں ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ لگ لگ تہرا میں سفر کر رہے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو یہ بہت افضل ہے، وہاں آپ اذان بھی دیں چاہے کوئی سننے والا نہیں ہے اور کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہ ہے، تو پھر بھی اقامت کہیں اور پھر نماز جو ہے اس طرح ادا کریں جیسے کہ جماعت سے کی جاتی ہے. اقامت دین کے کام سے بھی فارغ رہ جانا اور اپنے دھندے کاروبار اور ملازمت میں زندگی بتا دینا، یہ جبکہ باطل کا غلبہ ہو اور ہم باطل کی سربراہی میں رہ رہے ہوں. تو میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ نماز بھی زیرو سے ضرب کھا جائے گی اور زیرو ہو جائے گی. میرے نزدیک اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جتنے دین پر عمل کر سکتے ہیں اس پر تو کریں، اور بقیہ کے لیے جد و جہد اور جہاد کرو، اور اس کے لیے کسی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ. جماعت اگر مل جائے تو غنیمت سمجھو، ایسے اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل سمجھو کہ میں جماعت میں شامل ہو گیا ہوں، اور اگر ایسی جماعت نہ ملے تو جماعت بناؤ اور خود کھڑے ہو جاؤ. ایک شخص بھی مل جائے تو اکیلا ایک اور دو گیارہ کے برابر جو ہے امیر اور ایک مامور ہو کر دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرو. یہی ہے اصل جو مقصود ہے. جماعت کس بنیاد پر ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے بیعت کی بنیاد پر کیا ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوا تو بیعت لی ہے، تو یہ اس کی بنیاد بھی بیعت ہوگی کہ امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، پھر وہ جماعت جو ہے اسلامی ہوگی اور اللہ کے رسول کے دین کے مطابق ہو. اب سمجھیے کہ یہ بیعت کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بنانے کے لیے جو بیعت لی تھی وہ بیعت کیا تھی؟ اگر اس کے علاوہ حضور اسلام کی بیعت بھی لیتے تھے، جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بیعت ہو گئی، یہ بیعت اسلام ہے. لیکن آپ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، یہ بھی آپ نے بیعت لی. ایک بیعت آپ نے جماعت بنانے کے لیے لی، اور جو بخاری اور مسلم شریف میں متفق روایت ہے جسے فرمایا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے، بایعنا رسول اللہ، ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، السمع والطاعۃ، کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، پھر اسرے وال یسرے، خواہ تنگی ہو خواہ آسانی ہو، ول منشت ول مکرے، خواہ دل مادہ ہو یا نہ مادہ ہو، ولا عشرت نہ علینا، خواہ ہم پر کسی دوسرے کو جو ہے ترجیح دے دی جائے، میں پرانا ساتھی ہوں، مجھے چھوڑ دیا، نئے کو امیر بنا دیا، نہیں ماننا پڑے گا، ولا اللہ نزاد امرہ لہو، اور ہم کسی بھی اپنے امیر کے معاملے میں تنازع نہیں کریں گے، والا نقول بالحق انما کنا، ہاں یہاں کہیں ہوں گے حق بیان ضرور کریں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ولا نخاف فی اللہ لومت اللائم، ہم کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کو سامنے رکھ کر جو ہے اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے. یہ متفق روایت ہے، حضور نے اس کی بنیاد پر صحابہ کو منظم کیا اور جماعت بنائی. آج ہماری جماعت، ہماری تنظیم اسلامی اسی بنیاد پر بنی ہے. اس میں ایک اضافہ ہے صرف کہ ہم سم و طاعت فی المعروف کے الفاظ اس میں ایڈ کیے ہیں، ہم وہ کام مانیں گے جو معروف ہوگا، جسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک ہے، کسی کا اب حق نہیں ہے کہ اس کی بغیر کسی شرائط کے جو ہے اطاعت کی جائے، اس لیے ہم نے اس میں بالمعروف کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کیا، نسمع و طاعۃ فی المعروف. تو یہ متفق روایت ہے، رسول نے اس کے صحابہ منظم کیا، بنات بنائی. اس میں ایک اضافہ ہے، اب سم و طاعت فی المعروف کی بیعت ہوگی. حضور تو جو حکم دیتے تھے وہ ماننا لازم تھا، اس لیے آپ تو غلط حکم دے ہی نہیں سکتے تھے، اللہ کے رسول معصوم ہوتے ہیں، شریعت تو آپ ہی نے بنائی تھی، آپ شریعت کے خلاف حکم ایسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود شریعت تھے. اس لیے فرمایا بمصطفیٰ برسان کی اشتراک کے ہواں دیورس، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے پیروکار بنا دو، وہاں تک پہنچا لو سارا دین یہی. تو وہاں تو مکمل اتباع لازم تھا کہ آپ جو بھی حکم دے ماننا ہے. ہاں یہ ضرور تھا کہ کبھی صحابہ پوچھ لیتے تھے کہ ہمیں کچھ مشورے کی غرض کی ذات ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے سکتے ہیں تو مشورہ دیتے تھے. اس طرح حضور نے کئی مرتبہ اپنی بات بدلی اور لوگوں کا مشورہ قبول کیا. آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں یہاں آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں خیمے لگا دو، فوج کا پڑاؤ ڈال دو، اس وقت صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا حضور اگر یہ وہی کے ذریعہ حکم ہوا تو سر تسلیم خم ہے، لیکن اگر آپ کی ذاتی رائے تو پھر آپ اجازت دیں ہم کچھ عرض کریں. حضور نے فرمایا کہو، تو انہوں نے فرمایا یہ ہمارے خیال میں یہ جنگی نقطہ نظر سے جگہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں کیمپ لگانا چاہیے. تو آپ نے ان کی بات مان لی اور کیمپ کو وہاں سے ادھر منتقل کر دیا. یہ ہے تجربہ کار لوگ تھے جنہوں نے زندگی گزاری تھی اسی میں، تھے ان کا مشورہ قبول کیا. لیکن یہاں حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرو جیسا میں نے کہا ہے، تو وہ ماننا لازم ہے. لیکن حضور کے بعد جو جماعت بنے گی اس کی بیعت السمع والطاعۃ فی المعروف ہوگی، کہ معروف کے کاموں میں ان کی سم و طاعت ہوگی، ہر کو ماننا ہوگا. اگر کوئی امیر کے کہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس امیر کی اطاعت نہیں کرنی پڑے گی، اسے ہم صاف انکار کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول پورا دین دے کر گئے ہیں، کامل کر کے گئے ہیں، اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ بھائی ایسی جماعت درکار ہے، صورت میں جماعت کا امیر ہوگا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اس کے سوا کوئی تیسری صورت نہیں ہے. آج کل ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نہ کسی کی اقامت دین کی فرضیت کا احساس ہے، نہ ہی جماعت کی ضرورت کا، بس نماز روزے وغیرہ پر قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کل یہی دین سمجھا ہوا ہے، کیونکہ اقامت دین کی فرضیت کا احساس ہی نہیں ہے. تو بیعت کی کیا ضرورت ہے، جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ بندگی ہما وقت ہما تن کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمند. جزوی بندگی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، لیکن آج ہم سب کی بندگی تو جزوی ہے، لہذا جو حصہ رہ گیا اس کی تلافی کے لیے دین کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دیں اور بیشتر حصہ لگا دیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا تلافی ہو جائے. میں نے چند باتیں درجہ وار آپ کے سامنے رکھی ہیں، لہذا ہر شخص کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ بندگی رب کا تقاضا کیا ہے، شہادت الناس کا مطلب کیا ہے، اقامت دین کا مفہوم کیا ہے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں دوبارہ دین کا غلبہ ہوگا جو عالمی ہوگا، اس کے لیے جدوجہد کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. اگرچہ سلسلے میں قیام پاکستان سے پہلے اور بعد کچھ کام ہوا، علامہ اقبال نے کچھ کام کیا تھا، مولانا آزاد نے کام کیا، مولانا مودودی نے کچھ کام کیا، جماعت اسلامی نے کام کیا، اور اب تنظیم اسلامی کر رہی ہے، لیکن آپ دوسری جماعتوں کا بھی مشاہدہ کیجئے اور ان تمام چیزوں پر غور کر کے سوچ سمجھ کر یکسو ہو کر فوج پہ فیصلہ کریں اور کسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں. سوچیں اور پرکھیں ضرور، لیکن اس کام کو ڈھیلا چھوڑ کر اور اس کو تاخیر و تعویق میں ڈال دینا درست نہیں، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھکنڈا یہی ہے، وہ انسان کو تسلی دیتا رہتا ہے ابھی بڑا وقت پڑا یار، دین کا کام ہوتا رہے گا، پر بچوں کی شادیاں کر لو، اپنا مکان مکون بنا لو، تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو اور دین کے لیے وقف کر دوں گا. شیطان ہی ہتھکنڈوں سے انسان کو حق طرف آنے سے روکتا ہے، یہاں تک اسے موت آ لیتی ہے. چنانچہ سنجیدگی سے غور کیجئے اور جب کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو فیصلہ کرنے میں دیر نہ کیجئے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.